بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. عقيدة طحاوية کے شرح کا درس جاری ہے، اور عقیدہ طحاویہ میں ہم بات کر رہے ہیں عقیدہ اہل سنہ و جماعت کے تعلق سے، اور یہ عقیدہ جو ہے معروف حنفی عالم امام ابو جعفر الطحاوی الحنفی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اور اس عقیدہ کے مقدمے میں بیان فرماتے ہیں کہ یہ عقیدہ میرا ہے، اور امام ابو حنیفہ اور امام قاضی ابو یوسف اور امام محمد حسن شیخ رحمۃ اللہ علیہم، گویا کہ حنفی علماء کا یہ عقیدہ ہے، امام ابو حنیفہ اور ان کے معروف شاگردوں کا عقیدہ ہے. اجمالی طور پر یہ عقیدہ صحیح عقیدہ ہے، اور اہل سنت جماعت نے اس عقیدے کو اپنایا ہے اجمالی طور پہ. جہاں پر بعض چند غلطیاں ہیں ان غلطیوں کی نشاندہی اسی جگہ پر کی جائے گی جہاں پر ان کے تعلق سے بات کریں گے. امام ابو جعفر رحمۃ اللہ علیہ نے، ہم نے سنا کہ پچھلے دروس میں عقیدے کی بہت اہم اصول کے تعلق سے بات کی ہے، آج کی نشست میں بھی ایک اہم اصول کے تعلق سے بات ہوگی انشاءاللہ، اور آپ حیران ہوں گے دیکھ کے کہ اسماء صفات کے تعلق سے امام صاحب جو ہیں انہوں نے ایک خاص انداز اپنایا ہے. عام طور پہ آپ دیکھتے ہیں جو تصانیف ہیں کہ ایک موضوع پر بات کی جاتی ہے، دوبارہ اس موضوع پہ تعلق سے بہت کم لوگ بات کرتے، ایک دفعہ بات ہو چکی کافی ہے. لیکن امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور اسلوب اپنایا ہے، اور یہ اسلوب آپ کو ملتا ہے قرآن مجید میں، کہ ایک چیز کا ذکر کئی مرتبہ بار بار ہوتا ہے جو بہت اہمیت رکھتی ہے. توحید کا ذکر آپ دیکھتے ہیں، یا انبیاء کے قصے کا آپ ذکر دیکھتے ہیں. سورت یوسف ایک سورت ہے، مکمل قصہ ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام قصہ دیکھ لیں آپ، نوح علیہ السلام کا قصہ دیکھ لیں، مختلف جگہوں پر اس قصے کو بار بار کیوں بیان کیا جاتا ہے؟ تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ یہ جو انبیاء علیہ السلام ہیں، جو اللہ کے پیارے ہیں، یہ کیا دعوت لے کے آئے ہیں. تو توحید عبادت، کیونکہ قرآن مجید کا بنیادی پیغام ہے، وہی پیغام بار بار ریپیٹ ہوتا ہے. اسی طریقے سے بعض مصنفین رحمۃ اللہ علیہم نے وہی راستہ اپنایا ہے، کیونکہ عقیدے کے تعلق سے سب سے زیادہ جو غلطی ہوئی اسماء صفات کے باب میں ہوئی ہے، سب سے زیادہ غلطی جو ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت کے تعلق سے، اہل قبلہ میں جو تفرقہ پیدا ہوا ہے وہ اسماء صفات کے باب میں، توحید اسماء صفات کے باب میں. تو امام جعفر طاہر رحمۃ اللہ علیہ نے توحید اسماء صفات پر پہلے بات کر چکے ہیں کئی مرتبہ، آج کی نسبت بھی دیکھیں آپ، پھر اللہ تعالیٰ کے اسماء صفات کی بات دوبارہ کرتے ہیں. بیچ میں اگر ہم نے دیکھا کہ تقدیر کے تعلق سے باتیں ہوئی ہیں، ٹھیک ہے نا، اور اس کے علاوہ توحید عبادت پہ باتیں ہوئی ہیں، توحید ربوبیت پر باتیں ہوئی ہیں، اسماء صفات پر بھی باتیں ہوئی ہیں، لیکن اس کے بعد پھر دوبارہ انہوں نے توحید اسماء صفات پر بات کی. امام صاحب فرماتے ہیں ونقول ان الله اتخذ ابراهيم خليلا وكلم الله موسى تكليما ايمانا وتصديقا وتسليما. فرماتے ہیں ونقول، یعنی ہم کہتے ہیں دل کے یقین کے ساتھ زبان سے اقرار کرتے ہوئے. نقول زبان قول نہیں ہوتا، عقیدہ کتاب جب بھی آپ پڑھیں نقول کا معنی ہے زبان کا اقرار اور دل سے یقین، کیونکہ بات عقیدے کی ہو رہی ہے. اور بعض تصنیف آپ کو ملے گا ونؤمن، بعض ونعتقد، یہ سارے الفاظ جو ہیں اس کا مطلب معنی کیا ہے کہ ہم دل سے یقین کرتے ہوئے زبان سے اقرار کر رہے ہیں. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، اتخذ ابراہیم خلیلا، ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا ہے. ہم ایمان تصدیق و تسلیم کرتے ہیں، کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا ہے، ٹھیک ہے. وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے شرف کلام سے نوازا، یعنی موسیٰ علیہ السلام سے کلام اللہ تعالی نے فرمایا ہے، ایمانا وتصدیقا وتسلیما، دل کا ایمان تصدیق اور تسلیم کے ساتھ. اس جملے کے تعلق سے فضلۃ الشیخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظ اللہ فرماتے ہیں، مسلمان کے عقیدے میں سے ایک یہ بات ہے کہ جو اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سارے کے سارے وہ ساری مخلوقات سے افضل ہیں, افضل الخلق علیہ الصلوۃ والسلام, اور جو اللہ کے رسول ہیں علیہ الصلوۃ والسلام ان کی جو فضیلت ہے وہ برابر نہیں ہے, ہیں وہ سب سے پوری مخلوق سے افضل ہیں, ان کے آپس میں جو درجہ جو فضیلت ہے وہ برابر نہیں ہے. اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں مسلمان کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا ہے, جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, سورۃ النساء آیت نمبر 125, النساء 125. خلا شخص فرماتے ہیں یہ محبت کی بلند ترین درجات میں سے ہے, الخلا من اعلی درجات المحبہ, محبت کے درجات 10 میں پہلے بیان کر چکا ہوں, کسی کو یاد ہے؟ ہم اردو میں تو محبت, پیار, پریم چند لفظ ہیں, انگلش میں لو, ایڈورمنٹ, اور کیا ہوتا ہے افیکشن, اور کیا ہوتا ہے پتہ نہیں, ہاں لو تو ہو گیا نا سب سے پہلے, بس یہیں پہ زبان پھر رک جاتی ہے. عربی میں 10 الفاظ ہیں. اچھا انگلش میں آپ یہ نہیں کہ تھوڑا سا فرق ہوگا معنی میں, عربی میں ہر لفظ کا اپنا معنی ہے, کسی کو یاد نہیں ہے؟ اچھا میں بتاؤں گا نہیں کہ تاکہ آپ لوگ جا کے دوبارہ کچھ ریویژن بھی کیا کریں. ان میں سے جو سب سے بلند ترین مرتبہ ہے محبت کا, جو سب سے بلند ہے, عبادت ہے, العبادہ, التتیم بھی ہے, لیکن ان میں سے جو بلند مراتب ہیں الخلہ. خلت کسے کہتے ہیں؟ جیسا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے, مومن سے محبت کرتا ہے, متقین سے محبت کرتا ہے, محسنین سے محبت کرتا ہے, پسند کرتا ہے, اور محبت کرنا اللہ تعالیٰ کا صفت ہے, اور خلت بھی الگ سا صفت ہے, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے. اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے سے محبت کرتا ہے, پاکیزگی اختیار کرنے والے سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے, اور جو خلت ہے یہ درجہ بلند ترین درجہ محبت کا شیخ صاحب فرماتے صرف دو لوگوں نے پوری دنیا میں, صرف دو لوگوں نے حاصل کیا ہے, ابراہیم و محمد علیہم الصلاۃ والسلام. ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں, دلیل کیا ہے؟ یہ آیت ہے سورۃ النساء آیت نمبر 125, آپ صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے خلیل, اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں متفق علیہ حدیث میں صحیح بخاری مسلم میں, ان اللہ اتخذنی خلیلا کما اتخذ ابراہیم خلیلا, قرآن مجید سے ثابت ہے ابراہیم علیہ السلام کی خلت, اور حدیث صحیح سے ثابت ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خلت. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں وکلم اللہ موسیٰ تکلیما, سورۃ النساء نمبر 164, اللہ تعالیٰ بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت بخشی ہے, اور حقیقت یہ ہے کہ سارے کے سارے بلند ترین درجہ رکھتے ہیں. اس بلند ترین درجہ کے ہوتے ہوئے بعض رسول بعض سے افضل ہیں, اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ آیت نمبر 253 میں, 253 میں, تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض, وہ رسول جو کہ ہم نے ایک دوسرے پر فضیلت بخشی ہے, منہم من کلم اللہ, یہ فضیلت جو ہے ان میں سے بعض سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, بعض سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا ہے, ورفع بعضهم درجات, اور بعض کو بلند درجات عطا فرمائے. شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے کوئی خاص فضیلت بخشی ہے, تو ابراہیم محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو خلت سے نوازا ہے, ایک فضیلت ہے. اسی طریقے سے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے کلام سے نوازا ہے, اور جب ہم کلام کی بات کرتے ہیں معنی بدون واسطہ, یعنی براہ راست کلام کرنا, عام طور پہ جتنے بھی رسول ہیں اللہ تعالیٰ کلام تو فرماتے ہیں, وحی اللہ کی کلام ہے, لیکن بیچ میں ایک ذریعہ ہوتے ہیں, واسطہ ہوتے ہیں, کون ہوتے ہیں؟ جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام. جب ہم کہتے ہیں موسیٰ کلیم اللہ, اس کا کیا معنی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے براہ راست موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا ہے. اور شیخ صاحب فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے کلام کو سنا، یعنی گویا کہ حقیقتاً کلام ہے، کوئی مجاز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے دو قسم کا کلام کیا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، المنادا والمناجا. منادا مناجا میں کیا فرق ہے؟ جیسا فرماتے ہیں والمنادا الصوت المرتفع، بلند آواز جو دور سے سنائی دے. والمناجا الصوت الخفی، سرگوشی، دھیمی آواز. گویا کہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے منادات بھی کی ہے، مناجا بھی کی ہے. اور یہ جو فضیلت ہے کلام کی، یہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے خاص ہے، اور ان کے ساتھ ہمارے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ تعالیٰ نے براہ راست کلام فرمایا ہے. کوئی جانتا ہے دلیل؟ المعراج، بارک اللہ فیک. معراج کے قصے میں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست کلام فرمایا ہے، جس میں نماز کی فرضیت کا ذکر ہے، یہ براہ راست کلام تھا اللہ تعالیٰ سے. جیسا فرماتے ہیں شیخ صالح الفوزن حفظہ اللہ، تکلیماً کے لفظ سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ یہ تأکید کے لیے ہے، مصدر ہمیشہ تأکید کے لیے ہوتا ہے، تاکہ کوئی بھی شخص جو یہ آیت پڑھتا ہے یا سنتا ہے، اس کے دل میں ذرے برابر بھی گمان نہ ہو کہ کلام سے مراد کوئی اور چیز یا مجاز سے حقیقت مراد نہیں ہے. وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، اور تکلیما سے یہ ہمیں فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے حقیقتاً کلام فرمایا ہے اپنے پیار پیار موسیٰ علیہ السلام سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے شایان شان ہے، مخلوق کے کلام سے بالکل ہٹ کے، من غیر تعطیل ومن غیر تحریف ومن غیر تکیف ومن غیر تمثیل. یہ تو مسلمات میں سے ہم سب جانتے ہیں. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں اس آیت کریمہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حقیقتاً کلام فرمایا ہے موسیٰ علیہ السلام سے، اور اس میں یہ بھی، اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی خاص فضیلت اللہ تعالیٰ کے ہاں تفضیل ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ ایک نبی کو ایک خاص خصلت سے، فضیلت سے نوازتے، اس مطلب وہ سب انبیاء سے بہتر ہے، ضروری نہیں ہے. اور اس لیے ہم کہتے ہیں سب سے افضل رسول کون ہیں؟ پانچ اولی العزم. کون پانچ اولی العزم ہیں؟ نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ان پانچ میں سے سب سے افضل کون ہے؟ دو الخلیلان، ابراہیم علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان دونوں میں سے کون افضل ہیں؟ خاتم النبیین، سید المرسلین، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے دیکھتے ہیں علامہ ابن ابی العز الحنفی رحمۃ اللہ علیہ اس جملے کے تعلق سے کیا فرماتے ہیں. اللہ اکبر. ونقول ان اللہ اتخذ ابراہیم خلیلا وکلم اللہ موسیٰ تکلیما ایمانا وتصدیقا وتسلیما. امام صاحب فرماتے ہیں اس کی دلیل بیان فرماتے ہیں سورہ نساء نمبر 125 اور سورہ نساء نمبر 164. فرماتے ہیں الخلہ کا معنی کیا ہے؟ کمال المحبہ، کامل محبت. اور جہمیہ نے اس محبت کی حقیقت کا انکار کیا دونوں طرف سے. وہ یہ زعم کرتے ہیں کہ محبت صرف دو طرف ہوتی ہے، محبت کرنے والا اور جس محبت کی جا رہی ہے، اور کوئی مناسبت قدیم اور محدث سے ہو ہی نہیں سکتی. ایک خالق مخلوق میں کس طریقے سے ایک چیز کامن ہو سکتی ہے؟ جہمیوں نے کہاں سے مار کھائی کہ محبت خالق بھی کرتا ہے، محبت مخلوق بھی کرتا ہے، دونوں چیزیں کامن ہو جاتی ہیں، خالق مخلوق سے بالکل ہٹ کے ہے، تو محبت جو ہے وہ اس معنی کے اعتبار سے ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے محبت اللہ تعالیٰ کرتا ہی نہیں ہے، اور نفی کر دی محبت کی. صفت محبت کی. اور اسی طریقے سے حقیقت التکلیم کلام کرنے کی حقیقت کا بھی انکار کر دیا. اور سب سے پہلی ہے، یہ نوٹ کر لیں، سب سے پہلی اسلام میں جس نے یہ بدعت ایجاد کی ہے وہ ہے الجعد بن درہم. امام صاحب فرماتے ہیں سب سے پہلے جس نے یہ بدعت ایجاد کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کلام نہیں فرماتا، اللہ تعالیٰ نے کوئی خلیل نہیں بنایا، محبت جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفت نہیں ہے، کیونکہ اسے تشبیہ لازم آتی ہے، سب سے پہلے یہ کہا ہے جعد بن درہم نے. جعد بن درہم کون ہے؟ جعد بن درہم جو ہے، پہلے اس کی سن وفات جو ہے سن 124 ہجری ہے، 124. کون سا زمانہ ہے؟ بہترین زمانہ ہے، بہترین زمانہ ہے. اس بہترین زمانے میں ایسے لوگ بھی رہتے تھے جو بدترین تھے. وجہ کیا تھی؟ دیکھیں اب جعد بن درہم کا استاد کون ہے، اس نے کہاں سے علم حاصل کیا اور کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا. ابان بن سمعان یا بیان بن سمعان، یہ بھی ایک شخص گزرا ہے. اس شخص کا عقیدہ بالکل خراب ترین عقیدہ تھا، کیونکہ اس کا استاد تھا طالوت، اور طالوت کون ہے؟ لبید بن عاصم یہودی کا بھانجا ہے، یہودی ہے. اچھا، لبید بن عاصم کون ہے؟ یہ وہ یہودی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن، جانے دشمن یہودی. یہودی کافی ہے، لیکن ایسا یہودی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جادو بھی کیا ہے. اب اس کا شاگرد، اس کا بھانجا طالوت ہے، اس کا شاگرد ہے بیان بن سمعان. فرقہ بیانیہ پر کفر کا فتویٰ لگا دیا گیا اور بدترین فرقہ ہے، اسے سے بیان بن سمعان، اور پھر اس سے علم حاصل کیا جعد بن درہم نے. جعد بن درہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے نہ کوئی خلیل بنایا ہے، نہ ابراہیم اللہ تعالیٰ کا خلیل ہے، اور نہ ہی موسیٰ سے کلام فرمایا ہے. یہ سب فرماتے ہیں فی اوائل المئة الثانية، دوسرے صدی کی ابتدا میں. تو خالد بن عبداللہ القصری رحمۃ اللہ علیہ، جو عراق اور مشرق کا امیر تھا واسط میں، واسط کی جگہ میں، اس نے ذبح کر جعد بن درہم کو ذبح کر دیا، یعنی عید قربان پر، عید اضحیٰ پر اس نے اپر بکرا ذبح نہیں کیا، اسے کون سی قربانی کی؟ اس بدعتی کا سر قلم کیا. جیسا فرماتے ہیں امام ابن عبد الحنیف رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں عید اضحیٰ کے موقع پر لوگ اسے خطبہ کیا، خود خطبہ دیا کیونکہ امیر تھے. خطبے کے بعد اس نے کہا یا ایہا الناس ضحوا تقبل اللہ ضحاياکم، تم جاؤ اپنے قربانی، اللہ تعالیٰ تمہاری قربانی قبول فرمائے، میں جعد بن درہم کو قربان کرنے جا رہا ہوں. کیونکہ اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام خلیل نہیں بنایا اور موسیٰ علیہ السلام سے کلام نہیں فرمایا. آپ جانتے ہیں یہ جملہ کتنا خطرناک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل نہیں بنایا اور موسیٰ علیہ السلام کو کلیم نہیں بنایا. ہم تو سنتے ہیں ہمیں پرواہ نہیں ہوتی، ایسا ہے نا؟ کتنی خطرناک جملہ ہے. سزا موت مل گئی. کیوں سزا موت ملی؟ جانتے ہیں تکذیب القرآن، بارک اللہ فیک، تکذیب القرآن، قرآن مجید کی تکذیب ایک نہیں دو آیتوں کی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو صفات واضح ہیں اور ثابت ہیں ان کا بھی مکمل انکار ہے. جیسا فرماتے ہیں ثم نزل فذبحه، منبر سے نیچے اترا، مطلب پکڑا اسے اور وہیں پہ قربان کر لیا اسے. اچھا، ایک بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، امام صاحب فرماتے ہیں وکان ذلك بفتوى اهل زمانه من علماء التابعين رضی اللہ عنہم، اس نے خود اپنی طرف سے ذبح نہیں کیا، اسے اپنے زمانے کے علماء نے اسے فتویٰ دیا، اور تابعین کا زمانہ تھا، علم کا زمانہ تھا، ان کے مشورے سے، ان کے فتوے سے اس حق میں وقت نے اس پہ حد قائم کی ہے اور اسے قتل کیا ہے. قتل کیوں کیا؟ کیونکہ مرتد ہے، مرتد کی سزا موت ہے. جب ہم بار بار کہتے ہیں اگر کچھ مرتد ہو جاتا ہے تو عوام الناس یا علماء اس پر حد قائم نہیں کرتے، قتل نہیں کرتے اسے، علماء قاضی فتویٰ دیتے ہیں اور حق میں وقت اس پر حد قائم کرتا ہے. یہ عقیدہ کتاب ثبوت ملی گیا کہ نہ ملا؟ یہ عقیدہ کی کتاب ہے اور اس میں یہ سلف کا طریقہ رہا ہے اور یہی نجات کا راستہ ہے. جیسا فرماتے فجزاہ اللہ عن الدین و اہلہ خیرا. کس کے لیے دعا کر رہے ہیں؟ اس امیر کے لیے جنہوں نے اس بدعت کا سر قلم کیا, کیا تم کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے ایسا عمل کیا. اچھا, اس مذہب کو جعد بن درہم سے لیا ہے شیخ صاحب فرماتے ہیں جہم بن صفوان نے, اور جہم بن صفوان نے اس بدعقیدگی کو لینے کے بعد اسے ظاہر بھی کیا اور اس پر مناظرے بھی کیے, اور اسی جہم بن صفوان کی طرف جہمیہ کی نسبت ہوتی ہے, اور جہم بن صفوان کو قتل کیا ہے مسلم بن احوز نے جو خراسان کا امیر تھا. ان لوگوں کی ذرا آپ دیکھیں, مسلم بن احوز امیر خراسان, مسلم بن احوز امیر خراسان, ان لوگوں کا خاتمہ دیکھیں آپ. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالخواتیم, اور یہ وہ لوگ ہیں جو صرف بدعقیدہ نہ تھے بلکہ بدعقیدگی کو عام بھی کرتے تھے, دعوت بھی دیتے تھے, مناظرے بھی کرتے تھے. ایک تو کفر عقیدہ ہے, پھر اس کفر عقیدہ کو عوام الناس تک بھی پہنچانا ہے, اور اس کے لیے الولاء والبراء بھی قائم کرنا ہے, اس کے لیے حزب اور جماعت بنانی ہے, اور اس کے لیے وقت آنے پر ہاتھ بھی اٹھ جاتا ہے, تلوار بھی اٹھ جاتی ہے. پھر یہی بدعقیدگی شیخ صاحب فرماتے ہیں انتقل ذلك الى المعتزلہ اتباع عمر بن عبید, پھر یہ بدعقیدگی انکار صفات کی, انکار اللہ تعالیٰ کے اسماء صفات کے انکار کی, یہ پھر منتقل ہو گئی, جیسے اچھوت بیماری ہوتی ہے نا منتقل ہو جاتی ہے, اس طریقے سے یہ جو بدعقیدگی ہے بھی ایسے اچھوت بیماری کی طرح منتقل ہوتی ہے. اسے ایک چیز روک سکتی ہے, کیا ہے؟ الایمان والعلم. علم ہے, ایمان مضبوط ہے, ویکسین ہے, پروٹیکشن ہے, بیماری نہیں پہنچے گی. جس کے پاس ایمان اور یقین اور علم نہیں ہے, پھر بڑی آسانی سے آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح یہ اچھوت بیماری پھیلتی جا رہی ہے اور سب کو ہلاک بھی کر رہی ہے. دیکھیں نا, ان فی ذلک لعبرہ, کس کے لیے عبرہ؟ عبرت حاصل کیوں نہیں کرتے؟ بات یہ ہے, یہ جیسے آج کہتے ہیں کہ یہ وہابی کی بات نہ سنیں, اس زمانے میں کہتے ہیں یہ حشوی ہیں, یہ مشبہ ہیں, اہل سنت جماعت کو, ان کی بات کون سنتے ہیں؟ آج ان کے پاس اقتدار ہے, قتل کرتے ہیں تو کرنے دیں, ہمارے تو بڑے علماء شہید ہو رہے ہیں, ایسے کہتے ہیں نا. آج رافضی کیا کہتے ہیں؟ کوئی مرے کہتے ہیں شہید ہو گیا, قادیانی کہتے ہیں ہمارے شہید ہو گئے, صوفی کہتے ہیں ہمارے شہید ہو گئے, سب تو شہید ہو رہے ہیں نا. معیار کیا ہے شہادت کا؟ شہید کہا کسے جاتا ہے؟ آج کل ایکسیڈنٹ میں مر رہے وہ بھی شہید ہیں, حرام مر رہے شہید ہیں, حلال پہ مر رہے شہید ہیں, بس دروازہ کھل چکے, سب کی مرضی ہے, جو جس کو شہادت کا ٹائٹل دے دے. سبحان اللہ. برحال تو عمر بن عبید نے یہ موقف اپنا, پھر معتزلہ نے یہ موقف اپنا لیا, اور یہ قول ظاہر کب ہوا یاد رکھیں, دبا ہوا تھا, اس میں جماعت کی طاقت تھی, غلبہ تھا. شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ قول ظاہر ہوا مأمون کی خلافت میں, خلافہ عباسیہ, ہارون الرشید کا بیٹا مأمون معروف خلیفہ ہے, اس کے زمانے میں یہ قول ظاہر ہوا, یہاں تک کہ مأمون نے اس بدعقیدگی کو اپنا لیا, معتزلی بن گیا, اور یہاں تک کہ نہیں کہ اس نے صرف خود اس بدعقیدگی کو اپنایا بلکہ اسے عام کرنے کے لیے بھی کوشش کی ہے, اور سزا بھی قائم کر دی تھی, اعلان کر دیا تھا جو یہ عقیدہ نہیں اپنائے گا اس کو قید کر لیا جائے گا, اسے سزا دی جائے گی. قتل بھی کیا گیا بعض علماء اہل سنت والجماعت کو, اور بعض کو قید بھی کر دیا گیا, اور بعض کو کوڑے بھی مارے گئے. شیخ صاحب فرماتے ہیں اور اس میں ائمہ اسلام پر آزمائش کا سبب بنا یہ جو بدعقیدگی اور فتنہ ہے, اور یہ حقیقتاً جو بدعقیدگی ہے شیخ صاحب فرماتے ہیں کہاں سے لی گئی؟ المشرکین والصابئہ, یہ مشرکوں کی بدعقیدگی ہے, وہاں سے لی گئی, اور کیونکہ وہ انکار کرتے ہیں کہ ابراہیم اللہ کے خلیل, موسیٰ اللہ کے کلیم نہیں ہیں, شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ جب ہم خلت کی بات کرتے ہیں، محبت کی بات اللہ تعالیٰ کے صفات میں، تو جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے شایان نشان ہے، کما یلیق بہ سبحانہ و تعالیٰ، کسائر صفات جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے دیگر صفات ہیں، اور اس کی دلیل پھر وہی آیت اور حدیث کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم متفق علیہ حدیث جو میں نے بیان کی ہے وہ حدیث بیان کرتے ہیں، اور پھر دوسرے حدیث بھی کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے تھے بہت سارے لوگوں سے، اپنے صحابہ سے، اپنے صحابہ میں سے سیدہ عائشہ صدیقہ سے محبت کرتے تھے، ابو بکر صدیق سے محبت کرتے تھے، سیدنا معاذ سے ایک روایت میں فرماتے ہیں واللہ انی لا احبک، سبحان اللہ کتنے خوش قسمت لوگ ہیں سیدنا معاذ اور یہ عظیم صحابی جن سے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کے فرماتے ہیں میں آپ سے محبت کرتا ہوں، کمال اس کا نام ہے۔ ہم سب محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم سب محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، کمال اس میں نہیں، کمال کس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے محبت کریں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بہت صحابہ سے محبت بھی کرتے تھے، اس کے باوجود خلیل صرف ایک تھے، کون تھے؟ اللہ تعالیٰ۔ خلت کا معنی ہے شیخ صاحب فرماتے دل میں کسی کے لیے محبت کی جگہ باقی نہیں رہی، ایسی محبت کسی اور کی ہے نہیں، دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں صرف اللہ کی محبت تھی خلت کے لیول پہ، باقی محبتیں تھیں خلت کے درجے پر کوئی محبت کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ خلت ایک ہی محبت ہے، وہ ایک ہی ذات کے لیے ہوتی ہے، اس میں دو شریک ہو نہیں سکتے، سبحان اللہ۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں خلت میں کمال التوحید اور کمال الحب ہے، دونوں ہیں، اور پھر اس کے ایک بڑے خوبصورت انداز سے امام صاحب یہ بیان فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو خلت کا درجہ ملا کیوں، اور وہ تو انبیاء رسول ہیں، ابراہیم علیہ السلام کیوں؟ فرماتے ہیں جب اللہ تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا مختلف طریقوں سے، اور پھر لمبی عمر میں اولاد نہیں تھی، اولاد کے لیے ترستے تھے، اللہ تعالیٰ نے اولاد دی، سب سے بڑا بیٹا ہے، اور بیٹوں سے محبت ہو جاتی ہے، دل بھر جاتے محبت سے، خاص طور پہ جب بیٹا چلنے کے قابل ہو جائے اور آپ کے کندھے تک پہنچ جائے، اتنی عمر اس کی ہو جائے، محبت بڑھ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آزمایا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے دل میں میرے محبت سے زیادہ کسی اور چیز کی محبت ہے کہ نہیں، بیوی اور بچے تو پہلے مکہ میں کس تپتی ہوئی ریت پہ چھوڑ کے ہے نا، اسی نو مولود بچے کو چھوڑ کے، اور پھر جب بچہ بڑا ہوا محبت تو تھی، لیکن محبت کتنی گہری، اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بھی جانتے ہیں کہ وہ کتنی محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، کیا خیال ہے؟ کہنے کو ہم سب کہتے ہیں لیکن پتہ چلتا ہے آزمائش کے وقت، جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور حکم بھی کیسا تھا؟ وحی تھی نہیں، خواب کے ذریعے سے، اور خواب وحی کا ایک ذریعہ ہے، لیکن آزمائش دیکھے، کس کے لیے آزمائش تھی؟ بیٹے کے لیے آزمائش تھی، مطلب باپ تو جانتا ہے میں نبی ہوں اور نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، اب باپ بیٹے دونوں کے لیے آزمائش ہے، بیٹے کو ذبح کرنا ہے، بیٹے نے کیا کہا؟ خواب ہے، ابا جان کیا کر رہے ہیں آپ، خواب بھی دیکھ کے میرے گھر سر قلم کرنا چاہتے ہیں، ارے خواب تھا، کیا کہا بیٹے نے؟ ہاں اللہ افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، ایمان کی انتہا، افعل ما تؤمر، کیا افعل؟ ذبح کرنا ہے، جانتے ذبح کرنا کیا معنی ہے؟ یعنی یہ سر جسم سے الگ ہو جائے، موت ہے، جب اللہ تعالیٰ کے لیے ہے تو آسان ہے، پھر کوئی غم نہیں، کوئی فکر نہیں، ایمان کی مضبوطی دیکھیں، کمال ہے واللہ، جب آزمایا اور فلما اسلم وتله للجبین، بس مکمل استسلام، ٹوٹل سبمیشن، اللہ کے حکم کے سامنے, چھری ہاتھ میں ہے, بیٹے کی گردن تیار ہے, چھری بھی تیار ہے اور چھری چلائی بھی گئی. یہ نہیں انتظار تھا کہ ابھی تھوڑی دیر انتظار کریں, ابھی حکم آ جاتا ہے رک جاؤ, یقیناً ہے کہ ذبح کرنا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا تھا, یقیناً ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کے اس حکم کی تعمیل کی ہے اور عملاً دکھا کے تعمیل کی ہے. جب مقصد پورا ہو گیا اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کہ چھری پھر جاتی حکم دیا چھری کو, یہ چھری تو نے کاٹنا نہیں ہے. چھری کا کام کیا ہے؟ چھری کاٹنے کے لیے بنائی جاتی ہے نا, چھری نے کاٹا نہیں ہے. ایک مرتبہ چھری پھیری کچھ نہیں, دوسری مرتبہ پھیری کچھ نہیں. بیٹھ گیا بجن ذرا زور سے پھیرے, چھری اپنی مرضی سے کاٹتی نہیں ہے, آگ اپنی مرضی سے جلاتی نہیں ہے, اسباب ہے. آگ بھی اللہ تعالی حکم سے جلاتی ہے, چھری بھی اللہ تعالی حکم سے کاٹتی ہے. وہو علی کل شیء قدیر, اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون, اسے کہتے مختار کل. کن فیکون کا مالک مختار کل اسے کہتے ہیں, جو چاہتا ہے فوراً ہوتا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں جب عزم اللہ تعالی نے دیکھ لیا, ابراہیم علیہ السلام کو یقین بھی ہو گیا کہ اب میں نے بیٹے کو قربان کر دیا ہے, تو اللہ تعالی نے اس حکم کو فوراً منسوخ کر دیا. اللہ کی مرضی, اللہ کا حکم ہے, ابھی بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم منسوخ کر کے ایک دمبے کو نازل فرمایا جو جنت میں تھا, اسے ذبح کرنے کا حکم دے دیا. تو مرضی کس کی ہے, اللہ کے نبی کی ہے یا اللہ تعالیٰ کی ہے؟ سبحان اللہ, دیکھ لیں آپ, ابھی تھوڑی دیر پہلے تو حکم بیٹے کو ذبح کرنے کا تھا نا, آزمائش مکمل ہوئی, کامیابی مل گئی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کو, اب قربانی تو دینی ہے, اب کیا کریں گے؟ اس لیے ہم عید الاضحیٰ پہ قربانی کرتے کہ یہ سنت ابراہیم ہے علیہ الصلاۃ والسلام. خاص کرم ہے اللہ تعالیٰ کا, ایک اور عبادت اللہ تعالیٰ نے, ایک اور عبادت کا ہمیں موقع دیا ہے, محض احسان ہے اللہ تعالیٰ کا. اگر اجازت نہ ہوتی تو آج بدعت ہوتی, کوئی ذبح کرتا بکرے کو؟ اجازت ہے, ذبح بھی کرتے ہیں, توفیق بھی اسی نے دی, حکم بھی اسی کا ہے, ثواب بھی وہی دیتا ہے. ہمارا کیا ہے, تھوڑے سے پیسے جاتے ہیں, پیسے کہاں نہیں جاتے ہمارے, وہ سب سے اچھا پیسہ وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالی کی رضا کے لیے صرف کیا جائے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ جو قربانیاں ہم دیتے ہیں, وحائے اور ہدایہ اور وحائے سنت ابراہیمی ہے, تا قیامت یہ رہے گی. اور ابراہیم علیہ السلام کو کیا ملا اس آزمائش کے بعد؟ الخلہ. اب دل باقی, میرے پیارے پیغمبر کا دل جو ہے میری محبت سے بھرا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نہیں جانتا تھا, اللہ تو جانتا تھا, کون نہیں جانتا تھا؟ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام, سبحان اللہ, ابراہیم الخلیل علیہ الصلاۃ والسلام. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید, وہ ابراہیم الذی وفا, اور ابراہیم نے, ابراہیم جس نے وفا کی, کس چیز کی وفا کی ہے؟ جو بھی حکم دیا ہے فوراً تعمیل کی, مشکل سے مشکل حکم کی فوراً تعمیل کی, سبحان اللہ. پھر ایک سوال آتا ہے, سب سے بہتر نبی اور رسول کون ہے؟ میں جواب دے چکا ہوں تھوڑی دیر پہلے, کون ہے سب سے افضل؟ محمد عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب سب سے افضل رسول ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, تو ہم جب درود پڑھتے ہیں درود ابراہیمی تو کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. كما صليت, كما معنى اس کا؟ جیسے آپ نے درود فرمایا ابراہیم علیہ السلام پر, جیسے ہم ترجمہ کرتے ہیں جیسے, جیسا کیا معنی ہے؟ مثلیت ہے نا, جس طرح. اچھا, اب جس طرح کا معنی کیا ہے؟ فاضل اور مفضول کون ہے یہاں پہ؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم درود کی دعا کر رہے ہیں نا, کما صلیت علی ابراہیم, جیسے ابراہیم پر صلات کی ہے ویسی صلات محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کریں. تو یہاں پر فضلت کس کی ثابت ہوتی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی. تو سب سے افضل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہوئے؟ بارک اللہ فیک. ایک تو یہ جواب شیخ صاحب نے یہاں پہ دیا ہے کہ جب فضیلت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں افضل ہے؟ کیونکہ آل ابراہیم میں کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو دونوں طرف آل ابراہیم میں بھی ہیں اور خاص صلات بھی ہے, اس لیے بہتر ہیں. ایک دوسرا جواب بھی ہے جو اس سے اچھا ہے. یہ وہ تو ٹھیک ہے لیکن ہاں کیا نہیں, کما لفظ سب جو سیکرٹ ہے وہ کما کے لفظ میں ہے, کاف کے حرف میں ہے, صرف ایک حرف میں. واجب ہے اگلے ہفتے میں جواب سنوں گا کہ یہ کاف کون سی کاف ہے جس سے واضح ثابت ہوتا ہے کہ افضل ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ فضلت رکھتے ہیں. اچھا, پھر شیخ صاحب آگے فرماتے ہیں, جواب انہوں نے دو جواب دیے ہیں, ان میں سے ایک جواب جو بھائی نے ابھی دیا ہے. پھر آگے فرماتے ہیں, وہ ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے کی چند خصوصیات. آل ابراہیم کا ذکر آیا نا, تو آل ابراہیم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں. اب دیکھیں آل ابراہیم میں چند خصوصیات دیکھیں. نمبر ایک, شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ نبوت اور کتاب آل ابراہیم میں ہے, کسی اور میں نہیں. ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو بھی انبیاء آئے ہیں, جو بھی رسول آئے ہیں, جو بھی وحی نازل ہوئی ہے, جو بھی رسالت و کتاب نازل ہوئی ہے, کن کی اولاد میں سے ہے؟ ابراہیم کی اولاد میں سے ہے. نمبر دو, اللہ تعالیٰ نے انہیں ائمہ بنایا ہے, امام بنایا ہے, جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے لوگوں کو ہدایت دیتے رہیں گے تا قیامت. سبحان اللہ, انبیاء ہیں اور انبیاء کی آل جو ہے ہر دور میں ہمیشہ لوگوں کے لیے ہدایت ہیں کہ نہیں؟ ٹھیک ہے نا. سبحان اللہ, شیخ صاحب فرماتے ہیں جو بھی جنت میں داخل ہوگا یا ہوتا ہے ان کے بعد کس کے ذریعے سے ہوتا ہے؟ انہی کے ذریعے سے ہوتا ہے, آل ابراہیم کے ذریعے سے. جب نبوت اور رسالت صرف انہی کے پاس ہے تو جنت کا راستہ کون دکھانے والے ہیں؟ وہی دکھائیں گے نا. تو کتنی بڑی خصوصیت اور فضیلت ہے اس گھرانے کی, عظیم گھرانے کی, کہ جنت میں جو بھی داخل ہوتا ہے انہی کے ذریعے سے داخل ہوتا ہے. اللہ کے فضل و کرم ہے لیکن راستہ وہی دکھاتے ہیں نا. تیسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے دو خلیلین اسی گھرانے سے لیا, ابراہیم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. چوتھے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے اس گھر والے کو یعنی ابراہیم علیہ السلام کو امام بنائے ہیں لوگوں کے لیے. ان ابراہیم کان امۃ للناس, ایک شخص پوری امت کے برابر. سبحان اللہ. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انی جاعلک للناس اماما. پانچویں نمبر پہ شیخ صاحب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے اپنا گھر بنوایا. اپنے گھر کے بنانے کا حکم کسے دیا ہے؟ ابراہیم. فضیلت ہے کہ نہیں؟ فضیلت. چھٹے نمبر پہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اس گھرانے پر درود بھیجا کرے, یصلوا علی آل ھذا البیت, علی آل ابراہیم و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سب ایک ہی گھرانے سے ہیں کہ نہیں؟ ایک ہی گھرانے سے. سبحان اللہ. الا غیر ذاک میں خصائص, اور بھی خصائص ہیں, ان میں سے چھ خصائص کا ذکر کیا شیخ صاحب نے یہاں پہ, اور یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, خاص احسان اور انعام ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں ایسے لوگ بھی رہتے ہیں ایسے گھرانے ہیں جن کا ذکر, جن کا نام تا قیامت رہتا ہے. جب بھی شرف کی بات آتی ہے, کرم کی بات آتی ہے, احسان کی بات آتی ہے, احترام کی بات آتی ہے, تو ایسے گھرانے سب سے پہلے ہوتے ہیں. نبوت کے گھرانے جیسا کوئی گھرانہ نہیں, ان کے بعد ان کے متبعین کی گھرانے جیسا کسی کا گھرانہ نہیں, یاد رکھیں. اور بعض ایسے بھی گھرانے ہیں جو ہمیشہ جب بھی ذکر ہوتا ہے ایسے گھرانوں کا تو منہ سے بد دعا نکلتی ہے, نعوذ باللہ, یا لعنت نکلتی ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ وہ گھرانے تھے جو ان عظیم گھرانوں کے دشمن تھے. پاک گھرانہ ہے, اللہ تعالیٰ نے خصوصیت بخشی ہے, تو ان کا احترام کرنا فرض ہے, ان کی توقیر کرنا فرض ہے. انبیاء کی جو توقیر نہیں کرتا وہ شخص مسلمان ہی نہیں ہے, یاد رکھیں. نبی کی شان میں گستاخی کفر ہے, اور جس نے بھی نبی کی شان میں گستاخی کی ہے واللہ وہ دنیا میں بھی ناکام ہے, وہ آخرت میں بھی ناکام ہے. سوال یہ ہے, انبیاء کے گستاخ کافر تو ہوتے ہیں. یہودی نے گستاخی کی ہے, کیا گستاخی یہودی نے کی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا, اس سے بڑی گستاخی. انبیاء کا قتل کیا, اس سے بڑی گستاخی. عزیر کو اللہ کا بیٹا بنایا اور قتل میں سے عیسیٰ علیہ السلام کبھی انہوں نے دعویٰ کیا ہم نے قتل کیا, حقیقت قتل نہیں کیا. وما قتل وما صلب, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. تو انبیاء کی شان میں گستاخی کی انتہا یہودیوں نے کی ہے. ان کی یہودیوں کے بعد کس نے کی ہے؟ یہودیوں کی اتباع کرنے والے روافض نے کیا کیا ہے پتا ہے؟ خمینی حکومت اسلامیہ میں کیا لکھتا ہے؟ اماموں, ہمارے اماموں کا درجہ نہ تو کبھی کسی نبی مرسل نے پایا ہے نہ ملک مقرب نے پایا ہے. جانتے نبی مرسل اور ملک مقرب کیا معنی ہے؟ نبی مرسل یعنی رسول, بھیجا ہوا رسول, اور ملک مقرب مقرب ترین فرشتے اللہ تعالیٰ کے, ان سے بھی بہتر ہیں امام, شیعوں کے امام. یہ انبیاء کی شان میں گستاخی نہیں ہے. اگلے درس میں انشاءاللہ شیخ صاحب نے جب یہ بات کی ہے انبیاء کے تعلق سے, تو اگلے درس میں انشاءاللہ فرماتے ہیں ونؤمن بالملائکۃ والنبیین, یہاں سے شروع کریں گے انشاءاللہ کے درس میں. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.